بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شاید سوال یہ ہے کہ آپ نے بیٹے کا نام جو ہے وہ طاہر رکھا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے لہذا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، یہی آپ کا سوال ہے؟ جی تو دیکھیں سسٹر، بات یہ ہے کہ جی سسٹر بات یہ ہے کہ نام کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ یہ جو ہم لوگ معنی جانتے ہیں جی فلانا معنی ہے فلانا معنی ہے فلانا معنی ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. نام کا معنی جب نام رکھ لیا جاتا ہے تو اس کلمہ کا یا اس لفظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا معنی صرف وہی ہوتا ہے جس کا وہ نام ہے، بس بس یہ کہ اس کا وہ غلط معنی دوسرا نہ بنتا ہو. اس ایسا ہر وہ کلمہ جس کا معنی کوئی بھی نہ ہو یا اس کا کوئی اچھا معنی بنتا ہو تو وہ نام رکھا جا سکتا ہے. اگر کسی کلمہ کا معنی کوئی نہیں ہے اور آپ اس سے کسی کا نام رکھ دیں تو جائز. مثال کے طور پر ہم اکثر مثال دیتے ہیں زید جی، اچھا زید نام رکھا، زید کا کیا معنی ہے جی؟ یہ اس طرح کر کے ورڈ تو نہیں نا بنتا زیادہ کے معنی میں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ جو عمر ہے جی، عمر جو ہے وہ فلاں سے فلاں سے ہم عین میم را سے کوئی اس طرح نکال لیں گے لیکن حقیقت عمر ہے، بکر ہے، فلاں ہے، تو ان تمام کے معنی صرف وہی ہوتے ہیں جس کا یہ نام ہو، جس کا یہ نام ہو. تو اس لیے ایسا کلمہ طہٰ ہے، اس سے نام رکھا جا سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے اور اس میں ایسا کوئی منع نہیں ہے کہ جی اس کا معنی نہیں ہے اس لیے نام نہیں رکھا جا سکتا ہے. ہاں اس کا جب نام رکھ دیا جائے گا تو اس کا معنی بن جائے گا کہ یہ جس کا نام ہے وہی اس کا معنی ہے. طہٰ کون ہے جی؟ فلانا طہٰ ہے، بس. اس لیے اس کے اوپر غور نہیں کیا جاتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ حسن. جی سسٹر الحسان 0105 آپ پہلے لے لیں کیونکہ آپ پہلے مائک میں آئی تھی تو پھر آپ چلے گئی، تو آپ پہلے سوال پوچھ لیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کے لیکچر سے ہٹ کے یہی سوال، تو وہاں جانے کا مجھے اتفاق ہوا کسی کے یہاں، تو وہاں پہ بات ہوئی کہ قرآن میں پانچ نمازوں کا ذکر نہیں ہے، تو میں نے تو اس کا یہ جواب دیا کہ ہمارے رسول نے جو پانچ نمازیں ادا کی ہیں اور کرتے رہے ہیں وہ، تو وہ ہمارے لیے جو سنت ہے اور وہی ہم نے کرنا ہے. تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو سنت ہے فرض ہونا، تو پھر اس کے لیے مجھے دلیل تھی اور دلیل کے ساتھ کوئی جواب دیں تاکہ میں ان کا منہ بند کر سکوں.
ایک منٹ سے سر صلوات، میں ذرا ایک منٹ دیکھ لیں، ایک منٹ صرف میں آپ کو جو ہے اس کا تھوڑا سا جواب دیتا ہوں، ایک منٹ صرف. جی آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ پانچ جو نمازیں ہیں ان کا جو ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو وہی دلیل دی جائے جو آپ نے دی ہے، لیکن اس کو اس طرح کیا جائے اس انداز سے کہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اپنی حیثیت میں تو فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ شریعت سازی میں اللہ کا حکم اور نبی کا حکم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ برابر جو ہے وہ سمجھتے ہیں. اللہ کا حکم اور نبی کا حکم جو ہے وہ شریعت سازی میں برابر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. یہ جو ہے یعنی اس کا جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تو اسی بات کو جو ہے وہ کیا جائے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے ایسی آیات جو ہے وہ نکالی ہیں جس سے جو ہے ان پانچوں نمازوں کا ذکر قرآن مجید میں نکالا گیا. مثال کے طور پہ سورۃ النور کی آیت نمبر 58 سورۃ نور کی آیت نمبر 58 اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظهیرة ومن بعد صلاة العشاء. یہاں پہ اس حدیث آیت میں اللہ تعالیٰ نے صلاة الفجر کا بھی ذکر کیا ہے، صلاة العشاء کا بھی ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی ظہیرہ کا بھی ذکر کیا. اسی طرح پھر آیت نمبر سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 میں اگر دیکھا جائے تو اللہ نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ ان الحسنات يذهبن السيئات. تو یہاں بھی اللہ نے جو نہار اور لیل کا ذکر کیا ہے اس سے بھی یہی لگایا جاتا ہے کہ اس سے بھی اشارہ ہے دن کی پانچ نمازوں کی طرف. ایسے ہی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اور درمیان کی نماز، الصلاۃ الوسطی، اور یہ جو صلاۃ وسطی ہے اس کا جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ اثر ہے. تو اس طرح کر کے نماز فجر کا بھی، نماز عشاء کا بھی، اور نماز عصر کا بھی، اور نماز ظہر کا بھی اشارات جو ہے وہ ان قرآن مجید کی آیات میں جو ہے وہ موجود ہیں. یعنی اس طرح باقی رہا کہ یہ جی فکس بتاؤ ایسا کلمہ کہ پانچ نمازیں تم پر فرض ہیں اور اس طرح کر کے ترجمہ لے کے آؤ، تو اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں تھا، ہمیں جو ہے وہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالی کے حکم کے پابند ہیں. تو برحال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کچھ ہیں جو محکم ہیں اور کچھ جو ہیں وہ متشابہ ہیں، اور جن لوگوں کے دماغ میں ٹیڑھ پن ہوتی ہے وہ ہمیشہ متشابہات کے پیچھے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو فکس اس طرح ہو جانا کہ قرآن سے نکال کے دکھاؤ جی پانچ نمازیں فکس جو ہے وہ فرض ہیں، اچھا ان سے یہی کہہ دو کہ اچھا جی یہ جو تم قمیض پہنے ہوئے ہو، کرتا پہنے ہوئے ہو، یا اپنی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، یہ تمہارے لیے جائز ہے، قرآن سے نکال کے دکھاؤ. تیرا پیدا ہونا جو ہے وہ تھا صحیح، یہ قرآن مجید سے نکال کے دکھاؤ. یہ کہاں سے آ گیا جی؟ یعنی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اجمالی احکامات دی ہیں، تفاصیل حدیث میں ہیں. یعنی میں ویسے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ جو ہے وہ کسی بس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی تھے، تو ایسے ہی ایک آدمی بات نہیں مان رہا تھا کہ یہ بھی بدعت ہے اور وہ بھی ہے، تو ایسی دلیل نہیں مان رہا تھا. تو ایک دوست نے کہا اچھا تیرا ہونا بھی بدعت ہے کیونکہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو بھی نہیں تھا اس لیے تو بھی بدعت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس ایسے لوگ جو ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کو یعنی اس طرح کی کوئی بات سمجھانے کے اور کوئی بات جو ہے وہ نہیں سنتی، کیونکہ اصل جو دلیل ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ تعالی نے کہا اطیع اللہ و اطیع رسول، وہ جیسے حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پہ جو بال کٹواتی ہیں یا اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال ملاتی ہیں یا اپنے آنکھوں کے بال جو ہے وہ اوپر والے جو بال جو ہے وہ اتارتی ہیں یا اپنے جسم کے اندر رنگ بھرتی ہیں. تو ایک عورت کہنے لگی کہ جی میں نے تو پورا قرآن مجید پڑھا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہنے لگی مجھے کہیں نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ عورتوں پہ جو ہے یہ حرام ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا تو نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول؟ کہنے لگے جی ہاں پڑھا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعنت بھیجی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات ہو گئی. تو برحال یہ جو اللہ تعالیٰ معافی دے جی یہ پھر سنت ہو گئی، حدیث سے ثابت ہونے والی بات سنت ہوگی اور قرآن سے ثابت والی فرض ہوگی، ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان نمازوں کی طرف اشارہ جو ہے وہ کر دیا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. سوال شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک روزہ عید کے دوسرے دن رکھے ضروری؟ اچھا، شاید آپ کا سوال یہ ہے کہ شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں وہ کیا ضروری ہیں کہ عید کے اگلے دن سے شروع کرنے چاہیے؟ یاد رکھیں کہ واللہ عالم جو صحیح بات لگتی ہے کہ جو شوال کے 6 روزے ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ ذکر کیا ہے کہ ان کو لگاتار کیا جائے، نہ یہ ذکر کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ عید کے فوراً بعد رکھا جائے، بس یہ ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فکأنما صام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 روزے شوال سے، اب جب 6 روزے شوال سے کہہ دیے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں انسان اپنی طرف سے لگائے کہ لگاتار ہونا، یا یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد ہونا، یہ میرا خیال ہے کہ قید یا یہ شرط اضافی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ حج فرض ہے، تو ایک صحابی کہنے لگے جی ہر سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اسے دوبارہ پھر اس کو بلا کے کہا کہ اس طرح سوال نہ کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تم کبھی نہ پورا کر سکتے۔ اب یہاں پہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شوال سے 6 روزے، تو اب ہم اگر اس پہ شرط لگائیں کہ شوال سے 6 روزے ہونا کا معنی یہ کہ عید کے فوراً بعد رکھے جائیں اور لگاتار رکھے جائیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ شرط اضافی ہوگی، اس لیے شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ شوال کے مہینے میں رکھنے ضروری ہیں، چاہے عید کے دوسرے دن سے شروع کر لیے جائیں یا یہ ہے کہ 2-3-4 دن چھوڑ کے رکھ لیے جائیں، اسی طرح چاہے وہ اکٹھے 6 رکھ لیے جائیں، اسی طرح تھوڑے تھوڑے کر کے 1 رکھ لیا، 2 رکھ لیے، 3 رکھ لیے، اور شوال کے مہینے میں 6 پورے کر لیے جائیں، تو واللہ اعلم یہ بھی جائز ہے، اور اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس پر بھی انشاءاللہ تعالی اللہ وہی اجر دے گا۔ جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہاں جی، یہ جو سوال ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جب بھی لیا جاتا ہے عبد الکبیر یا عبد رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جب نام رکھا جائے تو عبد ال وغیرہ ہے، لیکن جس نام کا سوال کیا جائے گا طٰہٰ، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں طٰہٰ جو ہے نہیں آتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں جو ہے شمار کیا گیا۔ باقی اللہ کے ایسے نام، کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ کے ذاتی نام، جیسے رحمان ہے رحمان، تو اور لیکن کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بھی بولے ہیں اور اپنے نبی کے لیے یا انسانوں کے لیے بھی بولے، مثلا سمیعن بصیرہ انسان کو بھی بولا گیا ہے، اور رؤوف الرحیم نبی پر بھی بولا گیا ہے، تو جب اس طرح کا کوئی نام آتا ہے تو وہ اس طرح کر کے انسان جو ہے وہ انسان بہتر یہ کہ ایسا نام بھی عبد ال کے ساتھ ہی رکھا جائے، لیکن اگر کسی وقت کسی انسان کو کوئی رؤوف یا کسی کو کوئی اس طرح کر کے بول دیا جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے رؤوف الرحیم ہے، اور وہ اپنے لحاظ سے اللہ نے اپنے نبی کو بھی سورۃ توبہ کے آخری آیت میں لقد کان لکم فی، نہیں یہ آیت نہیں ہے، هو الذی ارسل، سورۃ توبہ کی آخری آیت میں جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف جو ہے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہاں پہ رؤوف الرحیم جو ہے وہ نبی کے اوپر بھی بولا گیا ہے، تو یہ اپنے لحاظ سے ہوتا ہے، اور جب اللہ پہ بولا جائے تو اپنے لحاظ سے ہوتا ہے، تو یہ ہے اس میں بولنے کے اعتبار سے، باقی نام جب بھی کوئی ایسا رکھنا ہو تو اس کو عبد ال کے ساتھ ہی رکھا جاتا ہے، جی ڈائریکٹ اللہ کے ناموں کو کسی کا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ رمضان، جی سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا پہلے وہ سوال کر لیں، جی سسٹر جن کو پہلے نمبر پہ ہیں سسٹر قمر آپ سوال کر لیجیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو یہ
جی جی ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اعتبار سے کسی بھی مسلمان کو کافر کا بھائی کہا جا سکتا ہے، قبیلے کے اعتبار سے یا اس کے رشتہ داری کے اعتبار سے کسی بھی کافر کو مسلمان کا بھائی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تھے انہی کے بھائی یعنی انہی کے قبیلے انہی کے رشتہ دار میں سے جو دنیا کے اعتبار سے ان کے بھائی بنتے تھے، تو اس لحاظ سے جو ہے ان کو جو ہے صالح علیہ السلام کو یا یعنی اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے ان کی قوموں کے بھائی قرار دیا گیا ہے، تو کسی کافر کو بھائی کہہ دینے سے کوئی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، کسی کافر کو بھائی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، صرف یہ ایک مسئلہ سے یہ گویا کہ ایک مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی کافر کو بھائی کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید نے انبیاء کو ان کے کافر قوموں کا بھائی قرار دیا ہے دنیا کے اس رشتے سے، دنیا سے اس تعلق سے، ٹھیک ہے، باقی رہا جو آخرت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں انسان جو ہے وہ کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، سوائے اس کے جو دین کا جو رشتہ ہے وہ سب سے پہلے مقدم ہوگا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے یعنی تجھ پہ ایمان نہیں لایا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ نہ ہوا، باقی دنیاوی اعتبار سے انسان کافر کو بھائی بھی کہہ سکتا ہے، سب کچھ کہہ سکتا ہے، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی یہ جو پہلے سوال ہوا تھا شوال کے روزوں کے بارے میں، تو انہی کے بارے میں میرا خیال یہ دوسرا ہے کہ یہ جو شوال کے روزے ہوتے ہیں یہ آیا جو یعنی روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو شوال میں کیا پہلے روزے رمضان کی قضائی دی جائے اور پھر نفر رکھے جائیں؟ تو واللہ علم ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی شرط نہیں لگا سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو آزاد چھوڑا ہے ہم ان کو بھی آزاد ہی رکھیں، ہم اپنی طرف سے شرط لگائیں کہ پہلے روزے جو ہے وہ رمضان کے پورے کریں گے پھر شوال کے پورے کریں گے، وہ اللہ عالم ہے، یعنی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتی ہیں کہ میرے فرضی روزے رہ جایا کرتے تھے یہاں تک کہ دوسرا رمضان آنے لگتا تھا تو میں جلدی جلدی جو ہے وہ شعبان میں رکھ لیتی تھی، تو اس طرح کر کے جو شوال کے روزے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے اور رمضان کے چھوٹے ہوئے جو قضائی دینی ہے وہ الگ جگہ پہ، انسان ایک نیت میں دونوں کو جمع کر لیں یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ فرض ہے اور نفل ہے، تو اس لیے انسان کو وہ الگ الگ رکھنے ہیں، اگر انسان پہلے رمضان کے رکھ لے اور بعد میں شوال کے رکھ لے اور ایک مہینے میں پورے کر لے تو وہ بھی صحیح ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ فرض روزے جو ہے وہ بعد نہیں رکھے جا رہے ابھی تو شوال کے چھ رکھ لے اور باقی فرض روزے جو ہے وہ بعد میں ایسا ایسا پورے کر لے تو تب بھی جائز ہوگا، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ کسی پہ کے پاس زمین ہو تو کیا اس پر زکات ہوگی یا نہیں؟ زمین پر زکات ہے اگر اس کی پیداوار ہو رہی ہے، زمین کی جو پیداوار ہو رہی ہے اس سے جو آمدن آ رہی ہے یہ اب ذرا نا تھوڑا سا فرق کیجئے، زمین کس طرح کی ہے؟ اگر تو زمین ایسی ہے کہ اس نے اس لیے رکھا ہوا کہ میں نے اس پہ گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے، اب گھر بنا لیا ہے تو اس پہ کوئی زکات نہیں ہے، اور اگر زمین ایسی ہے کہ اس کو گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے، بیچنا نہیں ہے زمین کو، اگر بیچنا ہے تو جب بیچی جائے گی تو اب اس سے ایک سال کی زکات دے دی جائے گی، ابھی نہیں ہے، جب پڑا ہوا ہے پلاٹ ہے تو اس وقت نہیں ہے، جب بیچا جائے گا تو اس وقت ایک سال کی زکات دے دی جائے گی، اور ابھی جو ہے اس کی زکات انسان ساتھ نہیں دے سکتا، اور اگر اس پہ گھر بنا لیا رہنے کے لیے تو پھر اس پہ کوئی زکات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ زمین ایسی ہے کہ جس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، کھیت ہے، تو اس کی جو آمدن آ رہی ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ زکات ہوتی ہے، وہ الگ سے ہے کہ پیداوار کے اعتبار سے ہے کہ اس میں دسواں حصہ یا بیسواں حصہ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ جی سسٹر، جنہوں نے ہینڈ ریس کیا مائک پہ آ سکتی ہیں، سر فوجی آپ کا ہاتھ اوپر ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کچھ دینا ہو مطلب وہ آپ کچھ وہ بنا رہے ہیں نا آدموں کے لیے، عالم بنانے کے لیے اسلام آباد میں کوئی پروجیکٹ ہے آپ کا؟ تو سر پھر میری بہن اسلام آباد میں رہتی ہے تو مجھے کچھ دینا تھا صدقہ جاریہ میں. تو آج انہوں نے مجھے کال کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آنا مطلب وہ بینک اکاؤنٹ جو آپ نے دیے تھے نا تو کسی ایک میں وہ ڈال رہی ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ مجھے ہے نا وہاں پہنچ گیا, ان کو مل گیا اور یہ صدقہ جاریہ میں گیا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں سر سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی. اور سر اگر دوسرا کوشچن میں کہتے ہوئے مجھے ذرا شرمندگی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے یسٹرڈے اور اس سے پہلے بھی آپ سے پوچھا ہے کیونکہ پوری زندگی جو پڑھتی رہی نا نماز تو اس میں تھوڑی سی ابھی وہ چینجنگ آ گئی ہے. تو انشاءاللہ سر صحیح کر رہے ہیں. وہ میرا کوشچن اس وقت یہ تھا جہری اور سری نماز کا, وہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ الحمد اور سورت نام میں جہری نماز میں تھوڑا زور سے پڑھوں گی اور سری نماز میں بہت مطلب پڑھوں گی کہ میرے اپنی کانسر اتنا سمجھ میں آیا. لیکن ایک کوشچن اور ہے سر, میں شکر میں جاؤں کہ جب میں رکو میں جاؤں گی اور میں سجود کروں گی تو اس میں بھی میں تھوڑا زور سے پڑھ سکتی ہوں؟
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسے ہے کہ میں نے اس کو ڈیٹیل سے بتایا بھی تھا کہ عشاء کی نماز اگر گھر میں پڑھیں یا آپ مسجد میں جائیں تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے فرضوں سے پہلے تو بیٹھنے سے پہلے آپ دو رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں, یعنی دو رکعت نفل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئے ہیں بیٹھنے سے پہلے پڑھے جائیں. اور اگر مزید ٹائم ہے تو بطور نفل کے آپ دو جتنے مرضی پڑھ لیں, لیکن نماز جو عشاء کی نماز ہے وہ صرف فرض چار فرضوں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ایسی اگر گھر میں پڑھنے ہیں تو شروع میں چار فرض جو ہیں وہ وہاں سے نماز جو ہے وہ شروع کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب کے وقت کے بعد, اور مغرب کا وقت رہتا ہے سورج کے غروب ہونے سے لے کر, اگر مغرب کا یعنی جس طرف جو ہے سورج غروب ہوتا ہے اس طرف غروب ہونے کے بعد سفیدی آ جاتی ہے, پھر زردی ہوتی ہے سوری سرخ رنگ کا جو ہے وہ کلر ہوتا ہے, اور پھر سرخ رنگ کے بعد سفیدی آ جاتی ہے. جب سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے تو وہاں سے مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اور فوراً عشاء کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے, جو سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کے تقریباً جو ہے کہ ایک گھنٹہ یا 45 منٹ یا اس کے قریب ہوتا ہے. مختلف علاقوں کے اعتبار سے یہ مختلف ٹائم ہوتا ہے, مختلف علاقوں کے اعتبار سے, کیونکہ سورج کا غروب ہونے کے بعد اس کا اثر جو ہے اس کی سرخی اور سفیدی کب تک رہتی ہے, بعض ملکوں میں علاقوں میں جلدی غائب ہو جاتی ہے بعد میں کم ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس جو کیلنڈر وغیرہ پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹائم ٹیبل اس میں سے دیکھا جا سکتا ہے. تو جو ہی عشاء کا ٹائم ہو جائے گھر میں انسان چار فرض جو ہے وہ شروع کرنے ہیں اور مسجد میں ہیں تو عشاء کی نماز فرض سے سٹارٹ ہوگی. اس سے پہلے آپ بطور نفل کے جو مرضی پڑھ لیں دو دو کر کے آپ کے پاس ٹائم ہے تو پڑھ سکتے ہیں. عشاء کے فرضوں کے بعد خواہ گھر میں ہیں خواہ مسجد میں ہیں ٹائم ہے تو دو سنتیں پڑھ سکتے ہیں. جب دو سنتیں پڑھ لیں تو ذہن میں تصور کر لیں کہ آپ نے عشاء کی نماز پوری پڑھ لی ہے. اب دو سنتوں کے بعد دو نفل, پھر دو نفلوں کے بعد تین وتر, پھر تین وتروں کے بعد دو نفل پھر اور پڑھنا, یہ جو ہے ایسا نہیں ہے. یہ آپ جب دو سنتیں پڑھ لی تو آپ کی عشاء کی نماز پوری ہو گئی بات ختم. اب آپ کے پاس نے وتر پڑھنے ہیں اور وتر یہ سمجھ لیں کہ رات کی نماز ہے اور اس کا عشاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر آپ ایک وتر بھی پڑھ سکتی ہیں تین وتر بھی پڑھ سکتی ہیں. ایک وتر پڑھا جائے گا, تین وتر پڑھنے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں کہ تین رکعتیں اکٹھی پڑھی جائیں اور درمیان والا تشہد نہ بیٹھا جائے اور پھر جو ہے وہ تین رکعتیں اس طرح پڑھ لی جائیں, اور یہ بھی جائز ہے کہ دو رکعتیں وتر کی پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے اور ایک وتر کو الگ پڑھا جائے. یہ ہے, ہاں یہ بھی جائز ہے کہ وتروں کے بعد, نوٹ کر لیں اس بات کو, وتروں کے بعد دو نفل پڑھنا کبھی کبھار اس کا جواز موجود ہے. اور وہ والے جو دو نفل پڑھے جائیں گے وتروں کے بعد وہ وتر کے لیے ہیں، یعنی گویا کہ وتر کے دو نفل ہیں، وہ عشاء کے نماز کے دو نفل نہیں ہیں، وتروں کے بعد دو نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اس کا ثبوت موجود ہے. لیکن عشاء کے فرضوں کے بعد دو سنتیں پڑھ کے پھر دو نفل پڑھنا، اس کا ثبوت کہیں حدیث میں موجود نہیں ہے. تو گویا کہ عشاء کی نماز اپنے گھر میں پڑھنی ہے یا آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے، چار فرض ہیں اور پھر دو سنتیں ہیں، اور پھر وتر الگ سے پڑھنے ہیں تو تین وتر پڑھے جائیں گے، وتروں کے بعد جو ہے وہ دو نفل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کا جواز جو ہے وہ موجود ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا پہلا سوال یہ کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی رفع دین کرنے ہوتے ہیں کہ نہیں کرنے ہوتے ہیں؟ رفع دین، تو بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے رفع دین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں جائیں اور پھر جو ہے اس کے بعد اٹھ کر جو ہے یعنی اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، بس یہی، اس کے لیے رفع دین نہیں ہوتے ہیں سجدہ تلاوت کے لیے. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ نماز فرض پڑھنے کے بعد جگہ تبدیل کرنا، اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اگر کر لیے جائے تو بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اسی جگہ پہ نہ پڑھو یہاں تک کہ کلام کر لو یا جگہ بدل لو. تو کلام کر لینا یا جگہ بدلنا جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعد والی نماز پڑھنا پہلی والی نماز کے ساتھ ایسا نہ محسوس ہو کہ وہ مکس ہو گئی ہے، کہ پہلی والی نماز دوسرے والی نماز کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہ مکس ہو گئی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے یعنی کیا جاتا ہے کہ اس کا فرق کرنے کے لیے تو کلام کر لیا جائے یا جگہ بدل لی جائے. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی یہ تھوڑا سا ایک منٹ، مائی کوشچن از لیونگ ان نارتھ امریکہ انڈیا. آپ لوگوں کے سوال اوپر چلے گئے ہیں جنہوں نے ٹیکس میں کیا ہے. سسٹر آپ پہلے مائک پہ پوچھ لیں، پھر میں بعد میں دیکھتا ہوں ٹیکس کو. جی سسٹر، اور آپ کا ہینڈ ہے، آپ ذرا پوچھ لیجیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ وسندہ. ایک بات میں پہلا سوال جو تھا اس کا بات کو پورا کر دوں کہ انسان جب ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے دوسری نماز وہاں پہ نہیں پڑھنی چاہیے، یا یہاں تک کہ کلام کر لے یا یہ ہے کہ جگہ تبدیل کر لے. تو انسان اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھا کچھ تسبیحات کر لیتا ہے تھوڑی دیر، تو یہ والی تسبیحات اس کلام کے قائم مقام ہوتی ہیں. یعنی انسان جیسے گھر میں ہے، آپ سنتے پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا انسان، یہ نہیں کہ جگہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا نماز ایک جگہ سے اٹھا کے یا دوسری جگہ جا کے رکھیں اور پھر دوسری جگہ بچھائیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کے دوبارہ وہاں پہ پڑھ لے تو یہ جائز ہے. یا انسان اگر بیٹھا ہوا وہیں پہ درمیان میں کوئی ذکر اذکار کر لیتا ہے، کوئی تھوڑی دیر درمیان میں اذکار کر لیتا ہے اور پھر دوسری نماز شروع کرتا ہے، تو یہی اس کا ذکر اذکار جو ہے یہی کلام ہوتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا جو سر آپ کا بھی سوال تھا کہ یعنی یہ جو سوال تھا کہ نماز تسبیح ہم پڑھتے ہیں اور اس میں ہر رکعت میں کیا ہمیں ثنا پڑھنی ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب بھی انسان نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر سلام پھیرنے کے بعد جب اگلی نماز شروع کرنی ہوتی ہے اللہ اکبر، تو اس درمیان جو ہے جب انسان تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے تو سورت فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنی ہوتی ہے اور ثنا سے پہلے کوئی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور اس کے بعد جو ہے پھر اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہوتا ہے. پہلی رکعت میں اللہ اکبر کے بعد ہر رکعت میں ثنا پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں ہر رکعت میں ثنا سورۃ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنی, دوسری رکعت میں نہیں پڑھنی ہوتی ہے. میں جگہ بات سمجھ آئے, یعنی جب بھی نماز کو شروع کرنا ہے دو رکعتیں ختم ہوئی ہیں دوبارہ دو رکعتیں شروع کرنی ہے تو اب اللہ اکبر کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنی ہی ہوتی ہے, دوسری رکعت میں نہیں پڑھنی ہوتی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. پلیز بتا دیں کہ جو لوگ ہاتھ سے جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کا کیا طریقہ ہوگا نماز پڑھنے میں. جی میں یہ چند ایک سوال جو میرے سامنے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں, یہ میں دیکھ رہا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, یعنی بیٹھ کر نماز اگر پڑھنی ہے تو انسان اگر فرض نماز تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے, الا یہ ہے کہ انسان کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. اگر ایک انسان کھڑا نہیں ہو سکتا اور اسے جو ہے بیٹھ کر فرض نماز پڑھنے کی اجازت ہے. نفل نماز جو ہے انسان کھڑا ہو سکتا ہے تب بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, تو اگر انسان نفل نماز تراویح بھی نفل نماز میں آتی ہے تو انسان اسے اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں اس کو آدھا ثواب ملے گا. تو اگر انسان بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جیسے ہم بیٹھتے ہیں اب اس کو آپ چوکڑی مار کر بیٹھنا اس کو آپ کیسے کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے اتحیات کی صورت میں بیٹھنا وہ تو سب کو پتا ہے, لیکن ایک ہے کہ انسان چوکڑی مار کر بیٹھنا, یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ انسان اپنے آپ کو نیچے زمین پہ بٹھائے اور اس کے دونوں جو ہیں وہ جیسے انسان کھانا کھاتے ہوئے اکثر دونوں اپنے پاؤں سائڈوں پہ پھیلا کے بیٹھتا ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی آدمی یہاں پہ ٹیکسٹ پہ لکھ دے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو عربی میں متربعن کہا جاتا ہے. متربعن اگر بیٹھ کے نماز پڑھی جائے تو انسان کو متربعن بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے. جی سمجھ آ گئی. جی تو اس طرح کر کے جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے, اور پھر جب انسان اتحیات کے لیے بیٹھے گا تو وہ اتحیات کی صورت ہی ہے, لیکن جو قیام کی جگہ پہ بیٹھنا ہے تو وہ انسان چوکڑی مار کر جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. جی اسے آلٹی پالٹی مار کر یا اسی طرح بھی کہا جاتا ہے, بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح کر کے جو ہے وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے. انسان اگر کرسی پہ بیٹھ رہا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے, کرسی پر بھی بیٹھ کے چیئر پر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ کہ سجدہ کرنا اور رکوع کرنا وہ انسان ایسا نہیں ہے کہ پھر رکوع سجدہ کرنے کے لیے اور رکوع کرنے کے لیے چیئر کے آگے جو ہے کوئی پھٹی یا کوئی جگہ ہوگی جہاں پہ سجدہ کرے گا, ایسا نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کر رکوع کے لیے بھی جھکے گا جتنا جھک سکتا ہے اور سجدے کے لیے بھی جھکے گا جتنا وہ زیادہ جھک سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سجدہ جو ہے وہ آگے چیئر کے آگے تھوڑی سی جگہ بنی ہوتی ہے جو بک رکھنے کی یا کتاب یا قرآن جی رکھنے کی, وہاں پہ سجدہ کیا جائے, ایسا نہیں ہے. انسان اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے گا, اگر جھکتے جھکتے وہاں تک بھی پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اصل جو ہے وہ اس کے ہاتھ جو ہے اپنے گھٹنے پہ ہونے چاہیے, اور گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے اسے سجدہ جو ہے وہ رکوع بھی جھکنا چاہیے اور سجدے کے لیے جھکنا چاہیے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ٹائم چاہیے, میں اس کو ذرا پلیز دے دیتا ہوں. آپ جو اذان اور اقامت ہوتی ہے, اذان اور اقامت آپ لوگ مائک پہ آ کے سوال کر لیں گے تو میرے لیے آسان ہے, ٹھیک ہے؟ مائک پہ آ کے سوال کر لیں گے تو انشاءاللہ میں اس کا ترتیب اور جواب دے دوں گا, اگر ٹیکسٹ میں ہے تو وہ سب خلط ملط ہوتے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو مؤذن تھے, ایک مکہ میں مؤذن تھے اور ایک جو ہے مکہ میں ایک مؤذن تھے اور ایک جو ہے وہ یعنی ایک مدینہ میں مؤذن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رکھا تھا, اور جب مکہ فتح ہوا تو مکہ میں مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا. دونوں کو جو اذان سکھائی گئی تھی اور اقامت سکھائی گئی تھی تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان یہی سکھائی گئی تھی جو اکثر ہم اذان دیتے ہیں یا اذان جو ہے سننے میں آتی ہے, یہ اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقامت جو ہے اس میں سنگل الفاظ ہوتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اقامت تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسے کہ ابو داؤد میں اور دیگر روایت میں احادیث میں موجود ہے. جو مکہ میں مؤذن تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو اذان سکھائی گئی تھی اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ دو دفعہ نہیں بلکہ چار چار دفعہ تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ چار دفعہ ہیں، چار چار دفعہ، پہلے دو دو دفعہ کہہ کر پھر واپسی آ کے پھر دو دو دفعہ کہنا ہے. اور جو ان کی تکبیر تھی اس میں سارے کلمات ڈبل تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ڈبل تھے. تو جب انسان یعنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دونوں طریقے موجود تھے. اب انسان کے لیے جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ یا انسان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے طریقے پہ چلے یا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے طریقے پہ چلے. یعنی اذان ڈبل ہے، تکبیر سنگل ہونی چاہیے. اور اگر اذان ڈبل کی بجائے چار دفعہ اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ ہے تو پھر تکبیر ڈبل ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اذان آپ لے لیں حضرت بلال والی اور تکبیر لے لیں حضرت ابو محذورہ والی، تو یہ والا ایک تیسرا طریقہ ہو جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر اذان آپ چار دفعہ والے کلمات والی لینی ہے تو تکبیر دو دفعہ والی ہے، اور اگر اذان دو کلمات والی ہے تو پھر تکبیر جو ہے وہ ایک کلمات والی ہوگی. یہ ہے تفصیل، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی سسٹر، جنہوں نے ہینڈ ریز کیا پہلے آپ سوال کر لیجیے. جی سسٹر، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر، آپ کا پہلا سوال جو ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشاء کی نماز کا وقت ہے، تو عشاء کی نماز کا وقت مغرب سے لے کے مغرب کے بعد سے لے کے جب مغرب کا نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کے آدھی رات تک ہے، آدھی رات، نصف اللیل. اب نصف اللیل کب ہوتی ہے وہ آپ اپنے حساب سے دیکھیں. مثلا اگر سات بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور سات بجے سورج طلوع ہو رہا ہے تو جو اس کا درمیان بنتا ہے اس حساب، اگر چھ بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور چھ بجے سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب رات کے بارہ بجے عشاء کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اگر سات بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور چھ بجے طلوع ہو رہا ہے تو گویا کہ ساڑھے گیارہ بجے کے قریب وقت ختم ہو جاتا ہے. اور اگر سات بجے طلوع ہو رہا ہے اور چھ بجے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں آپ اپنے حساب، نو بجے مغرب ہے، سورج کب طلوع ہوتا ہے، طلوع کب ہوتا ہے، سورج کب طلوع ہوتا ہے، یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد جو سورج کا طلوع ہونا ہے وہ کتنے بجے؟ صبح کے دن کے 4 بجے طلوع ہوتا ہے، اب 9 سے لے کے 4 بجے تک درمیان میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 9 سے لے کے 4 بجے تک سورج کے طلوع ہونا 4 بجے ہے، تو 9 سے لے کے 4 بجے تک کتنے کتنے؟ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7، یعنی سوری گڑبڑ، یعنی 7 گھنٹے ہیں۔ اب اس میں سے 7 گھنٹے جو ہیں اس کا آدھا کر لیں، آدھا کیا ہے؟ 3.5 گھنٹے، تو 9 بجے کے بعد 3.5 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا، نصف اللیل ہے، نصف اللیل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بھی ٹائم بنتا ہے، تو آپ آدھی رات تک جو ہے وہ نماز کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز الا نصف اللیل کا ٹائم آتا ہے، نصف اللیل میں، ٹھیک ہے؟ یہ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر وقفہ کرنا، مطلب ایک انسان سنتیں پڑھ کے اگر فرضوں کے پہلے جو ہے کوئی اٹھ کے ادھر سے ادھر ہو جائے، یا دربار میں کوئی چھوٹی موٹی چیز اٹھا لے یا وہ کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جائز ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ منع ہے۔ انسان اگر سنتے پڑھ کے اور ابھی فرض پڑھنے ہیں، یا فرض پڑھ کے سنتے پڑھنی ہے اور درمیان میں کوئی چھوٹا سا کوئی کام آ گیا یا کوئی اس طرح ہے تو کر سکتا ہے، ایسا منع نہیں ہے۔ تیسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھ لیں ایک اصول اور ضابطہ، حلال اور حرام کے ہم مکلف ہیں، جانور نہیں ہیں۔ اگر جانوروں کو حرام چیز بھی کھلا دی جائے تو تب بھی وہ جانور ہمارے لیے، اس جانور کا کھانا حلال ہوتا ہے۔ جو مرغیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا اکثر گاؤں یا دیہاتوں میں ہوتی ہیں، وہ بھی کئی دفعہ گندگی میں سے چیزیں اٹھا کے کھا رہی ہوتی ہیں۔ جانور کو اس وقت کھانا ناجائز ہو جاتا ہے جب وہ جانور جو ہے جو اسے کھلایا جا رہا ہے اس گندگی کا اتنا زیادہ اثر ہو جائے کہ اس کے گوشت میں سے اس گندگی کی بو آنے لگ جائے، تو تب جا کے اسے جلالہ کہا جاتا ہے اور اس کا گوشت کھانا منع ہوتا ہے۔ لیکن اگر جو گندگی کھا ہی رہے ہیں اس کی بو جو ہے اس کے گوشت تک سرایت نہیں کر رہی ہے، تو اس طرح کر کے جانور نے جو بھی کھایا ہے تو حلال جانور حلال رہے گا، کسی حرام چیز کے کھانے کی وجہ سے حلال جانور حرام نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ سجدہ زمین پہ ہی کرنا ضروری ہے، لوگ تکیے پہ طاقت پہ نماز پڑھتے ہیں، کیا ٹھیک ہے؟ یہ سمجھا نہیں ہے، لوگ دیکھیں سجدہ زمین پہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر انسان یعنی بیٹھا یا نماز پڑھ رہا ہے، یعنی تخت پر جو ہے، دیکھیں انسان اگر زمین پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس نے سجدہ زمین پر ہی کرنا ہوتا ہے، اور اگر انسان جو ہے یعنی آپ کا میں سوال پوری طرح نہیں سمجھاؤں کہ انسان بیٹھا زمین پر ہو اور سجدہ کہیں اور کر رہا ہو تو ایسا تو صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ایک اگر انسان کسی وجہ سے، اب مائک پہ آ کے پوچھ لیجئے پلیز، سجدہ تلاوت جو ہے، یہ سجدہ تلاوت انسان زمین پہ کر لے تو بہتر ہے، اور اگر زمین پہ پوری طرح نہ بھی کرے کسی اور چیز پر بھی ہو جائے تو سجدہ تلاوت میں یہ رخصت موجود ہے۔ جی اگر زمین پہ پوری طرح نہیں ہو سکا اور کسی اور چیز پہ سجدہ تلاوت ہو گیا ہے تو اس میں یہ رخصت موجود ہے۔ جی جزاک اللہ احسن الجزا۔ آج کا ہم اسی پہ جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔